الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے موبائل آف کر دیں. اللہ رب ذوالجلال کا خربوں بار شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنی مہربانی سے ہمیں زندہ رکھا, اور پھر ہمیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. بات اعتماد کی, یقین کی ہے کہ یہاں کی حاضری کو کوئی کتنی اہمیت دیتا ہے, جتنی وہ اہمیت دیتا ہے اتنی یہاں سے حاصل کر کے جاتا ہے. تو میرے جیسے آدمی کا یہاں پہ استادوں کی عدم موجودگی میں کھڑا ہونا جو ہے یہ بہت پریشانی کی بات ہے. جب ہم حضرت کے ساتھ ادھر کھڑے ہوا کرتے تھے ہمیں پتہ تھا کہ توجہ ہمارے حضرت کی ہوتی تھی اور باتیں ہماری زبان سے نکلتی تھی, لیکن الحمدللہ رب العالمین حضرت کی توجہ اس وقت بھی یہاں کی موجودگی میں کروڑ گنا زیادہ ہمارے ساتھ ہے, ہر ساتھی کے ساتھ ہے. جتنی کسی ساتھی کو مشائخ سے عقیدت اور محبت ہے اتنی ہی اس کے ساتھ توجہ ہے اور اتنی ہی وہ چیز حاصل کرتا ہے. بہت ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار احرام میں تشریف لے گئے اور جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ پڑھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. پھر دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا, تو جب فرمایا پڑھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے معلم بن گئے. الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے, روحانی سلسلہ, یہ وہی چیز ہے. کوئی بزرگ تھے, بہت بڑے ولی اللہ تھے, تو ان پہ کچھ علماء نے اعتراض کیے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اور انہوں نے کچھ سوالات کیے کہ ہمارے ان سوالوں کے جواب دیں. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کوئی بکریاں چرانے والا جو بندہ ہے اس کو میرے پاس لائیں, وہ آپ کے سوالوں کا جواب دے گا. تو کوئی بکریاں چرانے والا تھا, جب اس کو لایا گیا تو اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے جب اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو وہ فرمانے لگے کہ اس کے اوپر سوال کریں. وہ سوال کرتے گئے اور سب کے سب سوالوں کے اس نے جواب دے دیے. الحمدللہ رب العالمین, جب حضرت حکم فرماتے ہیں کسی کو کہ آپ کھڑے ہو کے بات کریں, تو اس بندے کا کوئی ایسا کمال نہیں ہوتا, وہ تو ہماری طرح اس چرواہے کی طرح ہوتا ہے, لیکن وہ توجہ جو ہے اس کی برکت سے وہ باتیں چل نکلتی ہیں. تو بزرگوں اور دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس سلسلہ عالیہ جس کے معنی, یا جس کو صاحب سلسلہ آپ کہتے ہیں, صاحب سلسلہ خود حضرت جی رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھ ہمارا براہ راست تعلق, اور پھر ان کے نائبین کے قدموں کے ساتھ ہماری وابستگی, یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی سمجھ دے دے تو ساروں کا بیڑا پار ہو سکتا. صاحب سلسلہ وہ ہستی ہوتی ہے جو مخلوق کی اصلاح کے لیے کسی تربیت کا آغاز کرے. جیسے سلسلہ قادریہ ہے تو اس کے بانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اسی طریقے سے سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کے صاحب سلسلہ جو ہیں وہ حضرت معین الدین چشتی ہے, اور اس طرح جو حضرت نقشبند رحمۃ اللہ سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمیں ایک ایک ایسی ہستی سے ہمارا تعلق ہے جو خود سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے صاحب سلسلہ ہیں, بانی ہیں جو اس کے. تو ہمارے سلسلے میں بہت مختصر جیسا نصاب ہے تربیت کے لیے, جیسے ہوتا ہے نا کہ پانچویں کا نصاب ہوتا ہے, پھر مڈل کا نصاب ہوتا ہے, میٹرک کا ہوتا ہے, ایف اے کا ہوتا ہے, بی اے کا ہوتا ہے, ایم اے کا ہوتا ہے, مختلف نصاب ہوتے ہیں. جو بندہ 100% اس نصاب کے اوپر عبور حاصل کر لیتا ہے وہ جب ڈگری لے کے جاتا ہے تو وہ ماہر ترین آدمی ہوتا ہے. ہمارے سلسلے کا مختصر جیسا نصاب ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے حضرت جی کی بزرگوں کی تربیت سے افراد پیدا کیے جو اس نصاب پہ الحمدللہ چلتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تہجد کی نماز. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تہجد کی نماز لازمی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی, اور ہمارے سلسلے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ کوئی ساتھی ہوتے ہیں, کوئی ہاتھی ہوتے ہیں. ساتھی وہ ہوتے ہیں جو اس نصاب کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہیں, اور ہاتھی وہ ہیں جو بزرگوں کے ہاتھ چوم کے تو کام پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو پہلی جو چیز ہے ہمارے سلسلے میں وہ کیا ہے, وہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں بتائی ہے وہ 8 رکعت تہجد کی نماز ہے, اور کم از کم تہجد کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہے. اس 2 رکعت تہجد کی نماز نہیں ہوتی, 4 رکعت ہوتی ہے. تو تہجد کی نماز جو ہے یہ لازمی ہے. ہمارے حضرت جی پنڈی والے جو ہیں انہوں نے جو چیز مجھے بتائی ہے, حضرت فرماتے تھے کہ میں فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے ساتھ لازمی 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں نوافل, اور الحمدللہ جب سے میں نے حضرت جی سے اس زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے تو میں بھی اس کے بعد الحمدللہ میں نے بھی اپنا یہ معمول رکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت جو ہیں نوافل پڑھ لیتا. اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کی تہجد کی نماز ضائع ہو جاتی ہے تو وہ تہجد گزاروں میں شامل ہوتا ہے کہ اس نے عشاء کی نماز کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے. اور اگر کسی کی پھر بھی تہجد کی نماز ضائع ہو جاتی ہے, حضرت جی نے فرمایا ہے یہ ہماری تربیت کے سے یہ چیزیں کہ ہر بندے کی روزانہ 50 رکعت نماز ہونی چاہیے, فرض واجب سنت نوافل ملا کے کتنی ہونی چاہیے, کم از کم صوفی کی نماز 50 رکعت ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے وہ اپنے رکعت پورے کرنے کے لیے عشراء کی نماز کے ساتھ اپنے 8 رکعت پورے کر لیا. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تہجد کی نماز ہے, جو ہمارا اصل ساتھی ہے, جس کو ساتھی کہتے ہیں تو وہ وہی ہے کہ جو تہجد کی نماز کو کسی صورت میں بھی مس نہ کرے. ہمارے ایک ساتھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے, علی اکبر صاحب ان کا نام تھا, انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ساتھیوں کو دعوت دی, اور بڑے لوگ آج بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ ان کی تہجد کی نماز ضائع ہو گئی تو انہوں نے بھوکے روزہ رکھا, انہوں نے نفس کو یہ سزا دی کہ انہوں نے روزہ رکھ لیا, اور پھر ایک دفعہ ان کی نماز ضائع ہوئی تو انہوں نے پھر نفس کو یہی سزا دی کہ روزہ رکھا. تو اس لیے ہمارے نصاب میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ بزرگ تہجد کی نماز ہے. اور یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں, اکثر ساتھیوں سے جب میں پوچھتا ہوں کہ اس اجتماع میں آپ کو کیا فائدہ ہوا, تو سب سے پہلا جو فائدہ وہ بتاتے ہیں جی کہ تہجد کی نماز میں جو مسنگ تھی الحمدللہ وہ ختم ہو گئی, یا تہجد کی نماز کی پابندی ہو گئی. تو آپ دیکھ لیں کہ رب ذوالجلال کا کرم کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تربیت میں یہ جو اجتماعات کا سلسلہ ہے, یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ذکر کرنا ہے, اس کی کتنی بڑی اہمیت افادیت ہے کہ اگر کسی بندے کی تہجد کی نماز میں مسنگ ہوتی ہے تو جب وہ اس اجتماع میں شامل ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کی یہ مسنگ ختم ہو جاتی ہے, تہجد کے اندر باقاعدگی آ جاتی. دوسری جو چیز ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر, اللہ کے نام پاک کا ذکر, ذکر پاس انفاس. باقی سلاسل میں بھی ذکر پاس انفاس جو ہے یہ لازمی ہے, لیکن مبتدی کو نہیں بتایا جاتا. جو خاص خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو بزرگ اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کو آگے روحانی ترقی دی جائے, ان کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین سلسلہ نقشبندیہ ویشیہ میں ذکر پاس انفاس مبتدی کے لیے بھی اور منتہی کے لیے بھی لازمی ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 100 سال بھی کوئی پاس انفاس یعنی سانس کے ساتھ ضربے لگاتا رہے لیکن اس کا کسی اللہ کے مقبول بندے کے ساتھ تعلق نہ ہو تو اس کو اس راستے کی الف بے بھی نہیں سمجھ جاتی آ سکتی. ذکر کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا, لیکن یہ تزکیہ کیا چیز ہے, یہ باطن کیا چیز ہے, یہ اصلاح کیا چیز ہے, یہ طریقت اور معرفت کیا چیز ہے, اس چیز کو وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اصل جو ہماری تربیت, جو ہمارے قلب کی صفائی ہوتی ہے, درستی ہوتی ہے, اصلاح ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر, نام کے ذکر سے ہوتی ہے, پاس انفاس سے ہوتی ہے. تو ذکر پاس انفاس جو ہے یہ سانس پاس جو ہے یہ سننا ہے کہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں نگرانی کرنا, اور انفاس نفس کی جمع ہے, نفس کے معنی ایک سانس بھی ہیں. تو ہر سانس کی نگرانی کرنا کہ کوئی سانس اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ جائے, تو اس کو پاس انفاس کہتے ہیں. اور سارا جو ہمارے بزرگوں کی توجہ جو ہے وہ پاس انفاس کے ساتھ ہے. جب کسی بھی جگہ بیٹھ کے کوئی بندہ پاس انفاس کی ضربیں لگاتا ہے تو مشائخ کی توجہ اس کی طرف فوری طور پہ چلی جاتی ہے. کسی کو محسوس ہوتی ہے, کسی کو نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ اس توجہ کی برکت سے اس کو وہ فیضان جو ہے اس کے سینے میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے اعلیٰ, سب سے ارفع اور سب سے اونچی جو چیز ہے وہ ذکر پاس انفاس ہے. میں نے خود حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے, اور اپنے مشائخ کرام کو قریب سے یہ چیز کرتے دیکھا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ ذکر اپنے استادوں سے سیکھا ہے, حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے, اس دن سے لے کے آج دن تک یعنی 50 یا 60 سال گزرتے, حضرت فرمایا کرتے تھے میرا 2 ٹائم ذکر میں ایک ناغہ بھی نہیں ہوا. یہ وہ اصل چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ جان بھی چلی جائے, کٹ جائے, سارا کچھ ہو جائے, لیکن ذکر پاس انفاس جب سانس ہے تو یہ نہ چھوٹے. پھر ہمارے حضرت یہ چیز کر کے بھی دکھاتے تھے کہ ایک تو ہے نا صحت مند آدمی ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ٹھاک حالت میں ہے, وہ تو ذکر کرے تیزی کے ساتھ, قوت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ, لیکن ایک ایسا آدمی ہے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کو عارضہ ہے, بیمار ہے, سفر میں ہے, یا کسی اور وہ سخت ترین مصروفیت میں ہے, تو وہ 2 ٹائم اس طریقے سے دل پہ خیال کر کے 2 منٹ مراقبہ کر لے, وہ ذکر والوں میں شامل ہوگا لیکن اگر یہ بھی نہ کرے تو اس کا مطلب ہے جو دیوار اس نے تعمیر کی تھی وہ اس نے گرا دی تھی, نہیں تعمیر کرتے کرتے شاید وہ راستے ہی سے بھاگ جائے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستو اس سلسلے میں تہجد کے بعد افضل جو چیز ہے جسے تہجد کی بھی پابندی نصیب ہوتی ہے وہ ذکر پاس انفاس ہی ہے. آپ ذکر پاس انفاس کی پابندی کریں گے, آپ حضرت کے خدمت میں آتے جاتے رہیں گے تو آپ کو تہجد نصیب ہو جائے گی. آپ ذکر پاس انفاس کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ جماعت کی پابندی نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ذکر پاس انفاس کی برکت سے آپ کی نظر میں حیا پیدا فرمائیں گے. اس پاس انفاس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے حلال اور حرام کی تمیز عطا فرمائیں گے. اس پاس انفاس کی برکت سے آپ کو نماز کا خشوع و خضوع نصیب ہوگا. تو بزرگوں اور دوستوں دوسری جو چیز ہے وہ پاس انفاس کا ذکر ہے, لیکن یہ پہلی چیز ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بعد ہیں. لیکن ترتیب کے لحاظ سے چونکہ پہلے تہجد آتے ہیں تو اس لیے میں نے تہجد کا تذکرہ کیا. اصل جو چیز ہے, جو اولا چیز ہے, وہ پاس انفاس کا ذکر ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے کہ بندہ تہجد کی نماز کا پابند ہو جاتا ہے ذکر کی برکت سے اور حضرت کی توجہ اور صحبت کی برکت سے, اور پھر اسے رونا بھی آتا ہے اور خشوع خضوع بھی نصیب ہوتا ہے, پھر اس لمبے لمبی نوافل بھی پڑھتا ہے اور لمبی لمبی تسبیحات بھی پڑھتا ہے, لیکن کرتے کرتے ایک ایسا وقت آتا ہے شیطان اس کو ایسا چکر دیتا ہے جو اصل چیز ہے وہ تو تیرے ہاتھ آ گئی, تو عبادت گزار ہو گیا, اب سانس کے ساتھ ذکر نہ بھی کیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ جہاں سے چل رہا تھا پھر وہاں سے بھی آگے چلا جاتا ہے, گر جاتا ہے وہ بندہ. تو اس لیے سب سے اعلیٰ, سب سے ارفا, سب سے اولا جو چیز ہے وہ ذکر پاس انفاس ہے. اس میں ناغے کی کوئی گنجائش بھی نہیں. جیسے میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مشائخ کرام کے حوالے سے آپ سے بات کی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اپنے مشائخ سے ذکر شروع کیا ہے, سیکھا ہے, آج تک میرا دو ٹائم ذکر میں ایک ناغہ بھی نہیں ہوا. اس لیے اس اجتماع کے حوالے سے یا جس طرح حضرت نے اجتماعات رکھے ہیں جگہ جگہ, اسی چیز کی ریہرسل کرائی جاتی ہے کہ ہمیں ذکر پاس انفاس کے اوپر استقامت نصیب ہو جائے. اور تیسری جو چیز بزرگوں اور دوستو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی. میں نے بہت ابتدا میں حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک اپنے جاہلانہ اور سادگی انداز میں خط لکھا, اس وقت تو میں پتہ بھی نہیں تھا کچھ بھی. تو حضرت نے جو خط کا جواب ارشاد فرمایا اس میں یہ چیز تھی کہ بیٹا دو ٹائم ذکر پہ دعام حاصل کریں, دو ٹائم ذکر پہ دعام حاصل کریں, جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں اور برے عقائد سے بچ کے رہیں, اور اس میں وہ باطل عقائد جو ہے اس کا بھی حضرت نے تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ باطل عقائد کون سے ہیں. وہ کچھ لوگ ہیں جو حیات النبی کے منکر ہیں, سماع موتا کے منکر ہیں, کچھ اور ایسے ایسے ہیں. تو ان کا حضرت نے پوری ڈیٹیل لکھی کہ ان لوگوں کے عقائد سے بچ کے رہنا. تو دوسری جو چیز ہے وہ جماعت سے نماز کی پابندی, اور اس کے بعد حضرت نے جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو تیسری چوتھی بڑی چیز ہے ہمارے لیے لسانی اذکار میں, وہ ہے تلاوت کلام پاک. چونکہ ہم جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو ہیں یا کوئی اور صوفی شاعر ہیں یا کوئی اور بزرگ ہیں ان کی شاعری کو بڑا ٹائم دیتے ہیں اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں, تو یہ جو کلام پاک ہے یہ اللہ کی ذات کا کلام ہے. تو لسانی اذکار میں ہمارے بزرگوں نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک لازمی کی جائے. مجھے یاد ہے حضرت فرماتے تھے کہ اگر کسی وقت تلاوت کا موقع نہ ملے, قرآن پاک کو ٹچ کر کے چوم کے رکھ دیں لیکن قرآن پاک سے لا تعلق نہ ہو. بہت اونچا کلام جو ہے وہ میرے رب کا ہے, بس ایک ہی بات یاد رکھنی چاہیے. اور اس کو کسی صورت میں بھی صوفی جو ہے اللہ اللہ کرنے والا ہے اس کو دیواری اپنے مکان کی बरकत के लिए ना रखे बल्कि अपने लिए भी और अपने बच्चों को भी पढ़ाने की बहुत कोशिश की जाए। तो ये कुरान पाक की तलावत और उसके बाद फिर अशराक की नमाज, जैसे हमारे हजरत ने एक बहुत बड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तोहफा मिला है, मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा तोहफा है हमें। हजरत जी फरमाते थे एक दफा कि मुझे किसी ने पूछा कि आपने कितने हज और उमरे किए, हजरत फरमाते हैं मैंने उसको जवाब दिया कि आम गिनती शुमार ही नहीं है जितने मैंने हज और उमरे कर दिए। वो बंदा हैरान रह गया कि ये कैसे होते हैं। हजरत फरमाया मैं तो हर सुबह की नमाज के बाद उसी जगह बैठ के फिर जब सूरज चढ़ता है तो इशराक की नमाज पढ़ता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मकबूल हज और उमरे का सवाब मिलता है। तो मुझे तो इसमें किसी किस्म का शक नहीं है, आप बताएं। तो हजरत ने फरमाया कि जो हज और उमरा हम अमलन करते हैं उसमें कितनी गलतियां कितनी कमियां वाकई होती हैं, लेकिन ये जो इशराक तक बैठ के उसी जगह बजाय उस अपनी जगह को बदलने के मास्वाए किसी आर्जे वाले के, जो सही साबित हालत में बंदा मौजूद है उस जगह बैठा रहे और जो तस्बीहात हज़रत जी ने बताई है वो पढ़ता रहे, इसका मतलब ये है कि वो जब उठेगा वहाँ से एक मकबूल हज और एक उम्रे का सवाब लेके उठेगा, और जो कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाह ताला हमारे हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनकी सेहत को सेहत कामला बनाए और हमेशा उनका साया जमात पे कायम दायम रखे। उन्होंने ये जो अहसनुल वज़ाइफ़ हैं बुजुर्गों और दोस्तों, अमल करके पता चलता है कि वो चीज़ क्या है। पूरे कुरान और हदीस का निचोड़ जो है हमें दिया है ये अहसनुल वज़ाइफ़ जो है, तहज्जुद के नमाज़ क्या पढ़ना है और इशराक तक क्या पढ़ना है और हर नमाज के बाद क्या पढ़ना है और मगरब के बाद क्या पढ़ना है और शाह के बाद क्या पढ़ना है और सोने के वक्त क्या पढ़ना है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको ये चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगता है, बहुत मुख्तसर जैसा वक्त लगता है, लेकिन यह है कि बंदा एक हज और उमरा भी वो सवाब हासिल कर लेता है। और ऐसी मकबूल दुआएँ कि हर हाजत हर मुश्किल हर परेशानी का हल उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मौजूद है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, फिर ये जो चंद तस्बीहात हैं कि कम से कम एक दफ़ा 100 दफ़ा इस्तग़फ़ार और 100 दफ़ा कम से कम दुरूद शरीफ और 500 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कम से कम और 500 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इसके अलावा और भी मतलब है फर्दन हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने और अपने मशाइख कराम ने हमें चीज़ें जो बताई हैं उन पे अमल करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पे आना कबूल फरमाए। जो बातें मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की हैं ये नई हैं, ये आप रोज़ सुनते हैं और मुझसे मेरा ख्याल है कुरान और हदीस के हवाले से करोड़ गुना ज़्यादा आप इल्म रखते हैं और उस पर अमल भी करते होंगे, लेकिन मिल के बैठने से एक हजरत की सुन्नत है कि जिक्र से पहले बयान हो। हमारे सिलसिले में ये बयान जो है ये सिर्फ नए साथियों को मुतारफ़ कराने की आतक है या बुज़ुर्गों को की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए है, बसूरत दीगर और बयान का कोई मकसद नहीं है। असल जो चीज़ है वो जिक्र पास अनफास है जो तेज़ी से कुव्वत से और तसलसल करने की ज़रूरत है। जिक्र पास अनफास में सबसे पहले जो कलब रूह सिरी खफी अकफा नफ सुल्तान अजगार कराए जाते हैं, बुजुर्गो दोस्तों सारी की सारे कमालात जो हैं इन लताइफ के अंदर है। अगर कोई बंदा लताइफ नहीं करता और वो कहे कि मैं अर्शों से आगे जा रहा हूँ, बिल्कुल झूठ करता है। असल जो चीज़ है वो लताइफ है, ये आलम अमर की चीज़ है। चूंकि रूह हमारे अंदर जो रूह माँ के पेट के अंदर दाखिल हुई है ये आलम अमर से अल्लाह के हुक्म से आई है। और आलम अमर कौन सा मकाम है? आलम अमर वो जगह है जो अर्शों से आगे है, जहाँ क़यामत तक आने वाले तमाम अरवा अल्लाह ताला ने मौजूद रखे और वहाँ पे उन अरवा की खुराक क्या है? अल्लाह ताला का नूर है। اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے سلسلے میں جس وقت قلب روح سری خفی اخفا نفس سلطان الاذکار کرایا جاتا ہے, سلطان الاذکار ذکر کا وہ سٹیج ہے کہ جس میں ہماری باڈی جو ہے یہ کھربوں سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کریں تو سیلوں سے بنی ہے. تو ہر سیل جو ہے باڈی کا, سلطان الاذکار سے یہ مراد ہے کہ باڈی کا ہر سیل اللہ اللہ کرتا ہے اور ہر سیل سے نور نکلتا ہے. تو وہ خوراک جو عالم امر کی ہے وہ اس باڈی کے اندر جب ہماری روح کو ملتی ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تقویٰ بھی عطا فرماتے ہیں, پھر ہمیں خشوع خضوع بھی عطا فرماتے ہیں, پھر ہمیں شرم حیا بھی عطا فرماتے ہیں, پھر اخلاق رذیلہ جو ہیں ان سے ہماری نجات ہو جاتی ہے اور ہمارے معاملات میں پاکیزگی آ جاتی ہے. تو آپ سب کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ اس اجتماع کے حوالے سے کوئی ساتھی یہ محسوس نہ کرے کہ حضرت پنڈی میں ہیں, حضرت جی سرگودے میں ہیں تو ہم شاید اکیلے ہیں. نہیں, یہاں پہ ان کی توجہ, یہ روح کی توجہ ہے, یہ کروڑ گنا زیادہ ہے, مشائخ کرام کی توجہ موجود ہے. یہ قسم کا جیسے ہم میگنیٹ کو یا مقناطیس کو کسی جگہ چھوڑ دیں تو جتنا بڑا میگنیٹ ہوگا اتنی اس کی ایک میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے. اس فیلڈ کے اندر جو بھی لوہے کا سے تعلق رکھنے والی چیز داخل ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف کھینچی جاتی ہے. اس طریقے سے یہ مرشد آباد کی جو حاضری ہے, یہ ذکر و فکر تو جو ہماری تربیت کے حصہ اس میں کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ بیٹھ جانا تلاوت کرنا جو ہے اس سے بندہ میگنیٹائز ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ایک پتھر لایا اور پتھر کو مقناطیس لگایا تو پتھر مقناطیس کی طرف کھینچا گیا. تو حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ یہ پتھر کیوں کھینچا جاتا ہے مقناطیس کی طرف, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا. تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ بجلی گری ہوئی ہے, یہ جو آسمانی بجلی نہیں گرتی اس پہ یہ بجلی گری ہوئی ہے, اس بجلی کی گرنے سے اس کے یہ میگنیٹائز ہو گیا ہے, اب یہ پتھر نہیں رہا, اس کے اندر لوہے کی خصوصیت پیدا ہو گئی ہے, اب یہ مقناطیس کی طرف کھینچا آتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں, یہ سلطان الاذکار, یہ 40 منٹ کے جو لطائف کرنے ہیں, یہ تو روزانہ ہمارے جسم کے اوپر کروڑ گنا زیادہ انوارات جو ہیں گرتے ہیں, تو کیا ہمارا بدن جو ہے یہ میگنیٹائز نہیں ہوتا ہے. اور پھر جب مرشد آباد کوئی بندہ آتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ نور کے سمندر میں ڈوب گیا. حصہ اپنے اپنی قسمت سے پاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ کسی دوسرے کو نہیں نصیب ہوئی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق کا مقام عطا فرمایا. بندے تو سب ایک ہی جیسے تھے, سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے, لیکن محبت کا بھی ایک پیمانہ ہے. تو جو محبت کی کیفیت حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی وہ کسی دوسرے کو نہیں تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیق بنایا. اور اس طرح دیگر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو محبت تھی وہ باقی والوں کو نہیں تھی. تو اس لیے یہ سلسلہ جو نقشبندیہ ویسیہ ہے, جو روحانی سلسلہ ہے, اس میں بھی جس قدر اپنے مشائخ سے آپ کو محبت ہوگی اور ربط ہوگا اسی حساب سے آپ فیضیاب ہوں گے, اسی حساب سے آپ معاشرے کے ایک بہترین فرد بنیں گے, اسی حساب سے آپ اللہ کے نیک بندے بنیں گے, آپ اللہ تعالیٰ آپ کی معرفت حاصل ہوگی. جزاک اللہ, شکریہ.